دنیا میں چل رہا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن صرف باتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہو. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا جو امریکہ ہے وہ انسانی حقوق کی بات تو کرتا ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین میں اس کو انسانی حقوق پامال ہوتے نظر نہیں آتے. تو انسانی حقوق کا ایک اپنا معیار بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے شہری کے حقوق ضائع ہوں تو اس کو روکو، اور دوسروں کے ہم خود ضائع کر لیں تو اس کو مت روکو. یہ انسانی معیار ہے، لیکن اسلام نے معیار پیش نہیں کیا. اسلام نے وہ معیار پیش کیا ہے جو تقاضا فطرت. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں میں جھگڑا ہو اور ایک غیر مسلم ہو اور ایک مسلم ہو، تو اگر غیر مسلم حق پر ہو تو غیر مسلم کا ساتھ دے. یعنی مسلمان کو چھوڑ کے غیر مسلم کا ساتھ دو اگر وہ حق پر ہے. اس لیے اسلام نے جو قانون انسان کے لیے بنایا وہی معیار. آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے، کئی قانون بنائے گئے، کئی قانون بدلے گئے. ہندوؤں میں قانون چلتا تھا، بلکہ ان کے مذہب کا حصہ تھا کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کو بھی ساتھ جلنا پڑتا تھا، اس کو رسم ستی کہتے تھے، اور یہ قانون ان کا قانون تھا یہ. لیکن اسلام کو آپ شروع سے لے کے دیکھیں، اسلام کی جب روشنی پھیلی تو جتنے وہ کالے قوانین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی زندہ زمین میں دفن کر رہے ہیں، یہ قانون. لیکن حضور نے فرمایا یہ کوئی قانون نہیں، ہماری عقل کوئی قانون نہیں بنا سکتی انسان کے لیے، اس لیے قانون اسی کا چلے گا جس نے انسان کو بنایا. قانون بھی وہی بنائے گا اور قانون بھی اسی کا چلے گا جس نے انسان کو بنایا. لہذا اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور وہی اصلی قوانین. تو اب اسلام نے جو قوانین انسان کے لیے پیش کیے اس میں اہم باتیں جو تھیں وہ تھی کہ اسلام جان کا تحفظ پیش کرتا ہے، اسلام مال کا تحفظ پیش کرتا ہے، اسلام آبرو کا تحفظ پیش کرتا ہے، اسلام کاروبار کا عقیدے کا تحفظ پیش کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا اسلام تحفظ پیش کرتا ہے. یہ کہیں نہیں، جتنے فطرت کے قریب اور جتنے انسانی فطرت کے قریب قوانین قرآن اور حدیث نے پیش کیے ہیں وہ کوئی قانون دان نہیں پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکے. اب دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو وہاں جو نوجوان تھے وہی شور مچا رہے تھے کہ آج چونکہ ہماری حکومت آ گئی ہے تو آج ہم قریش سے مکہ سے بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہم پہ زیادتیاں کی ہیں، اور ابو سفیان کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں ایسے کریں گے، فلاں کو ایسے کریں گے. تو رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب بات ختم ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج یوم حساب نہیں، آج یوم امن ہے، ہم اسلام لے کے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تو جس ابو سفیان کے گھر کو جلانے کی تم باتیں کر رہے ہو اسی کے گھر کو میں دار الامن قرار دوں، کہ اگر اس گھر میں بھی کوئی چلا جائے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے. اور یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ آج مکے کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے بجا دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اینٹ اپنی جگہ سے نہیں لے. یہ حضور فرما رہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ این جنگ میں یعنی اگر کوئی عورت ہے اس پہ حملہ نہ کیا جائے, جس کے پاس ہتھیار نہیں اس پہ حملہ نہ کیا جائے, بچوں پہ حملہ نہ کیا جائے, جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کیا جائے. یہ ہے قانون, یہ ہے انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون کہ ہر جان کی تحفظ کی بات ہو رہی ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں ہو رہی, کافروں کی جان کی بھی تحفظ کی بات اسلام کر رہا ہے اور عین جنگ کے وقت کر رہا ہے. یہ قانون پیش کر سکتی دنیا؟ یہ ایسی مثال پیش ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد دیکھیں پھر مال کا تحفظ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر میں محاصرہ کیے ہوئے تھے تو ایک یہودی کچھ بکریاں چراتے چراتے حضور کے لشکر تک پہنچ گیا. تو اس نے کہا میں آ گیا ہوں تو میں حضور کی بھی زیارت کر لوں. تو جب وہ حضور کے خیمے کی طرف آیا تو جب اندر داخل ہوا تو اس نے حضور کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ جس کو یہ نبی مان رہے ہیں یہ تو بغیر کسی پہرے دار کے بغیر کسی چیز کے بیٹھا ہوا ہے, جنگ کے دوران بھی بیٹھا ہوا ہے اور میں بھی اندر آ گیا ہوں. تو بڑا متاثر ہوا, اس نے کہا کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے اور پھر اس وقت نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے نہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم تمہیں جہاد کی دعوت دیں گے. اس نے کہا کہ میں تو کالا حبشی ہوں, میرے پسینے سے بو آ رہی ہے اور ایک غریب آدمی ہوں, تو آپ تو اتنے بڑے لشکر کے سردار, اتنے مسلمانوں کے نبی, تو آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس اسلام میں داخل ہوگے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر شے کو بدل دے گا, تمہارے پسینے کی جو بدبو ہے خوشبو میں بدل جائے گی. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ 35-40 بکریاں ہیں جو یہودیوں کے ہیں جو میں چرا کے یہاں لایا ہوں, تو آپ لشکر میں تقسیم کر. دیکھیں جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ, امن نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, یہ ان کا قانون ہے, لیکن قرآن کا, اللہ کا اور نبی کا قانون دوسرا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 40 بکریاں جو ہیں یہ یہودیوں کی امانت ہیں, پہلے انہیں واپس کر کے آؤ پھر اس کے بعد جہاد میں شامل. یہ ہے مال کا تحفظ, غیر مسلموں کے مال کا بھی تحفظ, یہ اسلام ہے. اس کے بعد آبرو کا تحفظ, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں, ساتھ ایک صحابی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ تو سب سے محترم ہے, تو سب سے معظم ہے, قابل احترام ہے, لیکن تجھ سے بھی مقدس ہے. تو صحابی قریب ہو جاتے ہیں کہ کعبے سے زیادہ مقدس کیا چیز ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کعبہ تجھ سے زیادہ محترم, تجھ سے زیادہ مقدس, تجھ سے زیادہ قابل احترام. مسلمان کی جان ہے, مسلمان کا مال ہے, مسلمان کی آبرو ہے, یہ تجھ سے بھی زیادہ. تو آج اگر کوئی کعبے کو ڈھانے آ جائے, گرانے آ جائے, تو سب اکٹھے ہو جائیں گے, مقابلہ کریں گے. لیکن جو آج لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں, جو آبروؤں کا خون ہو رہا ہے, یہ جو ساری چیزیں ہو رہی, اتنے کعبے ڈھائے جا رہے ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. روزانہ ہم خود شاید کتنے کعبے ڈھاتے ہیں, تو حضور فرما رہے ہیں کعبے سے بھی زیادہ. تو مسلمان کی یہ آبرو ہے. اس کے بعد یہ جو عقیدے کا تحفظ, سب سے بڑی بات عقیدہ ہوتی. تو اسلام نے دوسرے غیر مسلموں کو یہ تحفظ فراہم فرمایا کہ اگر تم اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے پہ چلنا چاہتے ہو, اپنے دین پر چلنا چاہتے ہو, کیونکہ ہم زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. اسلام میں زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے. اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا. اسلام کی طاقت پیار ہے, اخلاق ہے. اس لیے ہم تمہیں زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو, بڑی اچھی بات, اگر نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری ہر شے کے تحفظ کے لیے ایک ٹیکس لگایا جائے گا جو اسلامی حکومت لگائے گی. اس کا نام جزیہ ہے. وہ ٹیکس تم دو تو اسلامی حکومت تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت کرے. اب بتائیے کہ یعنی اسلام وہ چیز فراہم کر رہا ہے, ان کے عقیدے کا بھی تحفظ, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ. اگر مسلمان ہونا چاہے ٹھیک ہے, اب اگر کوئی شخص اپنی رضا سے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ سختی ہے, پھر وہ واپس نہیں جا سکتا. پھر واپس جائے گا تو مرتد ہو جائے گا اور اس کے قتل کا حکم ہے. اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں, لیکن اسلام میں آنے کے بعد جتنے اسلامی قوانین ہیں وہ زبردستی اس آدمی پر نافذ کی جائیں گے, نماز, زکوٰۃ, ہر چیز. اور اگر واپس جائے گا, پھر اسلام چھوڑے گا, تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا, اس لیے کہ مرتد ہو گیا. لہذا اسلام میں آنے کی سختی نہیں, لیکن مسلمان ہو کے وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ پھر اس سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سوسائٹی میں سازشیں ہوتی ہیں, دوسرے لوگ بیچ میں گھس آتے ہیں کہ چلو جی وقتی طور پہ مسلمان ہو جاؤ, ان کو نقصان پہنچا کے نکل جائیں گے. اس لیے اللہ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے سوچ سمجھ کے ہو جاؤ مسلمان, ہو کے پھر واپس جانا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ عقیدے کا تحفظ بھی اسلام نے فراہم کیا. اس کے بعد کاروبار کا تحفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیہاتی شہر میں سامان بیچنے آئے تو شہری اس کے سامان کا آگے انتظام نہ کرے بلکہ خود بیچے. اس لیے کہ بعض شہری تگڑے امیر لوگ جو ہیں وہ دیہاتیوں سے چیزیں خرید کے سٹور کریں گے, ذخیرہ کریں گے اور من مانی قیمت پہ آگے بیچیں گے. لہذا کاروبار کے تحفظ کے لیے بھی قانون فراہم کر دیا. تو اسلام نے جو انسانی قوانین فراہم کیے ہیں وہ جان, مال, آبرو, عقیدہ اور اس کے بعد پڑوسیوں کے بارے میں اتنی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ نے گزارش کی کہ ایک عورت ہے, وہ بڑی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, مگر اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی. یعنی نبی کا کہہ دینا وہ آخری فیصلہ ہے, اور نبی بغیر سمجھے کوئی بات نہیں کہتا. وہاں ینتقن الہوا, اور نبی غیر سنجیدہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے فوراً کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن اس کے ہمسائے تنگ ہیں, جہنم میں جائے گی, تو بڑی یہ سنجیدہ بات ہے, یہ عام بات نہیں ہے. اتنا تحفظ دیا گیا ہر شے کو اسلامی معاشرے میں, اسلامی قانون میں. اور اللہ نے جو انسان کو تحفظ فراہم فرمایا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. عورت کو جو قدر و منزلت اسلام نے دی ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے عورتوں کو جو آزادی کے نام پہ فریب دیا ہوا ہے کہ عورتوں کو پڑھاؤ اور نوکریاں کراؤ. جو یورپ امریکہ میں عورتیں ہیں جو آزاد ہیں, جو پڑھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, نوکری کر رہی ہیں, لیکن بتائیے کتنی عورتیں ہیں جن کو کوئی قابل عزت مقام دیا گیا ہے. عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے. عورت یا تو جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے یا ریسپشنسٹ ہے کہیں. یہ عورت کی کیا عزت ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بھائی کے خاوند کا بستر تو نہ درست کرے اور ہسپتالوں میں دوسروں کے بستر درست کرے. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ گھر میں کھانا تو نہ سرو کرے لیکن ہوائی جہازوں میں دوسرے غیروں کو غیر مردوں کو غیر محرموں کو کھانا سرو کرے. یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ عزت دے رہے ہیں وہ یورپ امریکہ نے. یہ عزت ہے. عورت کو عزت دی گئی تو اس کو کال گرل بنایا گیا, اس کو ماڈل گرل بنایا گیا اور عورت کو ایک نیلامی کا سامان سمجھ کے اب تک بیچا جا رہا ہے. یہ عزت دے رہے ہیں وہ. اسلام نے اتنی عزت دی کہ سوچ نہیں سکتے. اسلام نے گھر کی چار دیواری میں عورت کو رہنے کے لیے حکم دے کے اس کو آزاد کر دیا. سب سے بڑی آزادی دے دی کہ گھر تمہاری سلطنت ہے, اس میں تمہارا حکم چلے گا, یہ گھر تمہارا ہے اور تم گھر کی جیت ہو. اس سے بڑی عزت کیا دی جا سکتی. انہوں نے تو عورت کو بازار میں کھڑا کر دیا اور یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ آزادی نسواں دے رہے ہیں, یہ سارا فریب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے رسول کے ارشادات کے حکم کی تعمیل میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.